بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عید نوروز کا خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام مقدس دفاع۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 10.8% ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں دوسرے دن بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ قزاقستان کے دارالحکومت آلماتی میں نوروز ایک روح، ایک خاندان اور اتنی ساری قومیں کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا ہے۔ اور جارحِ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مرکزی صوبے معارب کے کچھ علاقوں پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے ساتھ بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں ایرانی عوام پر ایک بڑا ظلم ہیں جنہیں ختم ہونا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو امریکہ ایک دن میں پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کر دے تو ہم بھی معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پابندیوں کے سلسلے میں 100% قصوروار امریکہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے زمانے میں امریکیوں نے یہ غیر قانونی، غیر انسانی اور دہشت گردانہ کام کیا اور ہمارے عوام کو ہر چیز سے محروم کر دیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی نئی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ دہشت گردانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہو، ہمارے پیسے روکے ہوئے ہو، ہماری تجارت میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو، یہاں تک کہ کورونا ویکسین کی خریداری میں بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہو اور ہم تک ویکسین بھی نہیں پہنچنے دے رہے ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے 12 فروردین کی مناسبت سے کہا کہ 12 فروردین یوم اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جو جمہوریت، اسلامیت اور ایران سے مرکب ہے، اور یہی تینوں اسلامی جمہوری نظام کے اصل ارکان ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایران کے خلاف پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں امریکی رویے کے سلسلے میں کوئی جواب دیے بغیر ایران کے ساتھ مفید سفارتکاری کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ ایران کہتا ہے کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات سے پہلے پابندیاں منسوخ ہونی چاہیے، کہا کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں اور فریقین کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی پیروی کے لیے مفید سفارتکاری اور دوبارہ اشتراک عمل کے لیے بدستور تیار ہیں۔ دریاسنا امریکہ کی جو بائیڈن حکومت ایرانی عوام کے خلاف سابق امریکی صدر ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس کے ذریعے ایران سے مزید مراعات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے والا فریق واشنگٹن ہے، اور تہران نے امریکہ کے اس غیر قانونی اقدام کے جواب میں اس سمجھوتے پر عمل درآمد میں صرف کمی کی ہے، لہذا وہ اسی صورت میں کوئی قدم اٹھائے گا جب پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی اور وعدوں پر عمل درآمد کے لیے واشنگٹن کی کسی نئی شرط یا مطالبے کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ ایٹمی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شق کے مطابق اگر کوئی فریق ایٹمی سمجھوتے کی پابندی نہیں کرتا یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران کو بھی پوری طرح سے یا جزوی طور پر معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا حق حاصل ہوگا۔ قزاقستان کے دارالحکومت آلماتی میں نوروز ایک روح ایک خاندان اور اتنی ساری قومیں کے موضوع پر ایک سیمینار اور بین الاقوامی جشن منعقد ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سیمینار میں اسلامی جمہوریہ ایران، ازبکستان، ترکمنستان، جمہوریہ آذربائیجان اور ترکی کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان 5 ممالک کے آداب و رسوم سے متعلق شارٹ فلمیں بھی دکھائی گئیں جہاں نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس سیمینار میں جشن نوروز منانے والے ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کے فروغ کا خاص طور سے جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح بڑھ کر 10.8% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 4,757 نئے مریضوں اور 78 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,848 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 14,434 ہو گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 50,397 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,197 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں بچے کورونا میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ایک دن میں 121 بچے کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ لاہور میں اب تک 6 بچے کورونا سے انتقال کر چکے ہیں۔ دوسری طرف سندھ کے وزیر اعلی نے وفاقی حکومت سے 2 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں دوسرے دن بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 53,480 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس سے منگل کے مقابلے میں آج معمولی کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو ہندوستان میں 56,000 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا، جبکہ ایک دن پہلے یعنی پیر کو یہ تعداد 68,000 سے زیادہ بتائی گئی تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 354 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,62,568 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کا زور بھی ریاست مہاراشٹر میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,559 نئے مریضوں کا پتہ لگا، جس کے بعد اس ریاست میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,41,887 ہو گئی ہے، جبکہ پورے ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 5,52,566 بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کولکاتہ سے موصول رپورٹ کے مطابق انتخابی کمیشن نے بدھ کو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے لیے ایک ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 7ویں مرحلے میں 26 اپریل کو ریاست کے 5 اضلاع میں 36 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور 8ویں مرحلے میں 4 اضلاع کی 35 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی پرچے نامزدگی داخل کرانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ عراقی ذرائع نے دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ایک اور قافلے کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں لاجسٹک فوجی قافلے میں شامل 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے منگل کی دوپہر بھی صوبہ بابل اور ذیقار میں امریکی دہشت گرد فوج کے 2 لاجسٹک قافلوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی تھی۔ عراق میں امریکی دہشت گرد فوج کے اڈوں اور قافلوں کو پچھلے چند مہینے سے مسلسل حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی عوام اور ملک کے سیاسی دھڑے امریکی دہشت گرد فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ عراقی پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں ایک بل پاس کر چکی ہے۔ جارحہ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مرکزی صوبے معارب کے کچھ علاقوں پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے کچھ مقامات کو 21 بار اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ جارحہ سعودی اتحاد نے معارب کے جنگی محاذوں پر اپنے فوجیوں کی شکست کے بعد اس صوبے پر مزید جارحانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے معارب شہر کے اطراف کے کئی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے معارب شہر کے مغربی مضافاتی علاقوں کی پہاڑیوں کے اہم حصوں اور 2 دیگر علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ مشرقی الکسارہ اور ایدات الرا محاذوں پر شدید جنگ کے بعد یمنی فوج نے مغربی معارب کے ایک فوجی اڈے کے قریب کئی فوجی چھاونیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے یمن میں انسانی حقوق پر سودے بازی اور اسے فوجی اور سیاسی مسائل سے جوڑے جانے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا ہے کہ سعودی اتحاد امن کے نام پر یمنی مذاکرات کار وفد سے ذریعہ معاش اور غذائی اشیاء اور دواؤں کے بارے میں سودے بازی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر اقوام کی مانند یمنی قوم کو بھی انسانی حقوق سے بہرہ مند ہونے کا حق ہے، اور یمنی عوام کے انسانی حقوق ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے منگل کے روز بھی اعلان کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اجازت دیے جانے کے باوجود یمنی عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات اور غذائی اشیاء نیز دوائیں لانے والے بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پر سعودی اتحاد کی جانب سے روکا جانا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے منافی اور ایک ظالمانہ اقدام ہے بلکہ یمنی عوام کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سعودی اتحاد کے اس اقدام کو بحری قزاقی اور وحشیانہ جرم قرار دیا۔ دریں اثنا یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت دفاع نے یمنی عوام کے خلاف برطانیہ کی جارحانہ کارروائیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ العہد کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کی وزارت دفاع نے سعودی جارحیت میں برطانیہ کے شامل ہونے کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی محاذ پر یمنی عوام کے خلاف برطانیہ کے جارحانہ اقدام پر ہماری کڑی نظر ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق برطانیہ شمالی محاذ پر یمنی عوام کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اب سعودی جارحیت میں اس کی براہ راست شرکت سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس سے پہلے یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے بھی سعودی جارحیت میں برطانیہ کے منفی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لندن کو یمنی عوام کے خلاف جرائم میں شریک قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کی بمباری میں برطانوی طیارے اور ہوا باز حصہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں غربت و بے انصافی اور قحط و بھکمری کے خلاف سرگرم عمل تنظیم آکسفام نے بھی اعلان کیا ہے کہ برطانیہ نے سعودی اتحاد کو مختلف جنگی وسائل فروخت کر کے یمن کے خلاف جارحیت کو طول دینے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ سعودی حکومت، اس کے بعض اتحادی ممالک، امریکہ اور دیگر ملکوں کی حمایت سے مارچ سن 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت داخلہ نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ قصے عیسیٰ نامی ایک شخص نے دمشق کے رکن الدین محلے میں یہ بم دھماکہ کیا ہے۔ اس بم دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امدادی ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا، جبکہ واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ شام کا بحران 2011 سے سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے شروع ہوا، جس کا مقصد علاقے میں طاقت کے توازن کو صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور روس کی حمایت سے داعش دہشت گردوں کو دھول چٹا دی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد گروہ بھی جلد ہی شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ امریکہ کی ایک خبر رساں ایجنسی نے آئندہ 2 ہفتے میں امریکہ میں کورونا کی ایک اور لہر اٹھنے اور کورونا سے اموات میں اضافے کی خبر دی ہے۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی نے آئندہ 2 ہفتے میں امریکہ میں کورونا کی ایک اور لہر اٹھنے اور اموات میں اضافہ ہونے کی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس وبائی مرض پر ایسی حالت میں قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ویکسینیشن کے تیز رفتار عمل کے ذریعے آئندہ موسم گرما تک حالات معمول پر لوٹ آئیں گے۔ اندازوں کے مطابق 10 اپریل کو ختم ہونے والے ہفتے میں امریکہ میں کورونا سے ہونے والی اموات کی شرح 6028 فی ہفتے تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ عالمی ریڈ کراس کے سربراہ نے تمام عرب اور یورپی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ان شہریوں کو جو داعش کے رکن ہیں اور سیرین ڈیموکریٹک فورس اور امریکیوں کی جیلوں میں ہیں، انہیں اپنے اپنے ممالک میں جلد واپس منتقل کرنے کا انتظام کریں۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت ان دہشت گردوں کی اکثریت شام کے مشرقی علاقے میں الہول نامی کیمپ میں موجود ہے۔ کیمپ کی پوری آبادی 62,000 ہے، جن میں سے 22,000 شامی، 30,000 عراقی اور تقریباً 9,500 دوسرے ملکوں کے دہشت گرد ہیں۔ ان میں اکثریت داعش کی باقاعدہ رکن ہے اور شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف نبرد آزما ہے۔ جب سن 2011 میں خطے میں عرب اسپرنگ یا عرب ڈکٹیٹروں کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو امریکہ اور صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردوں کو مختلف راستوں سے شام میں داخل کیا۔ 80 سے زیادہ ممالک کے دہشت گرد مختلف راستوں سے شام میں داخل ہوئے، انہیں مسلح کیا گیا اور ان کو خلافت اسلامیہ یا داعش کے نام سے شام کی قانونی حکومت اور شامی عوام کے خلاف قتل و غارت اور مار دھاڑ کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ان دہشت گردوں نے گزشتہ 10 برس میں کون سا ظلم ہے جو انجام نہیں دیا؟ انسانوں کو بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ شام کی بڑی بڑی آبادیاں دہشت گردوں کے خوف سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ تاہم شامی فوج اور اس کے حلیفوں نے بالآخر ان دہشت گردوں کا راستہ روک دیا اور اب ان کی بڑی تعداد مشرقی شام کے علاقوں میں موجود ہے۔ شام کا ایک باغی گروپ جس کو امریکی حمایت حاصل ہے، اب بھی کبھی کبھی سیرین ڈیموکریٹک فورس کے نام پر کارروائیاں کرتا ہے اور اس میں یہ مذہبی دہشت گرد بھی اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں۔ یونیسیف جیسا عالمی ادارہ ان ہزاروں یورپی دہشت گردوں کی واپسی اور اپنے اپنے ملکوں میں منتقل کیے جانے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن اب ان دہشت گردوں کو ان کے اپنے ممالک بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی تناظر میں ایران نے شام کے خلاف عالمی پابندیوں کے خاتمے اور شام کو مختلف مراعات دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ شام میں غیر ملکی مداخلت کو ختم کرنے جیسے اقدامات کیے جائیں اور غیر ملکی دہشت گردوں کو جلد سے جلد شام کی حدود سے باہر نکالا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ ایک نقصان دہ اقدام ہے اور اس سے صرف شام کا بحران مزید طول کھینچے گا اور عوام کے مسائل و مشکلات بھی بڑھ جائیں گی کہ جنہیں کورونا جیسی دیگر پریشانیوں کا بھی سامنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام میں انسانی صورتحال سے متعلق منعقدہ اجلاس میں کہا کہ سن 2021 میں شام میں بھکمری کے خطرے سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ رپورٹ میں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امداد کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ضرورت مندوں کو انسان دوستانہ امداد کی فراہمی انتہائی اہم اور اولین ترجیح کی حامل ہے، لیکن صرف انسان دوستانہ امداد شام کے بحران کو حل نہیں کر سکتی اور یہ اقدام شام کے بحران کے حل کی جانب ایک بنیادی قدم قرار نہیں پا سکتا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اس وقت آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور سیاسی تبصرے کے بعد گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سامعین معذرت کے ساتھ یہ عرض ہے کہ سیاسی گفتگو کے لیے ممتاز تجزیہ‌نگار جو آنے والے تھے وہ کسی وجہ سے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکے ہیں، لہذا سیاسی گفتگو کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, یہ فریکوینسیاں ابھی حال ہی میں 28 مارچ سے شروع ہوئی ہیں. تو سمجھ لیجیے, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے.
ये तहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि हमारी इस वक्त की नशरियात 28 मार्च से इन फ्रिक्वेंसियों पर दस्तयाब हैं। शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9010 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्स पर। और समय आपको ये भी बता दें कि आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और आर्काइव की सहूलत भी आपके लिए दस्तयाब है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। तो सामईन, अब पेशे खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम यादों के झरोके। यादों के झरोके, जी हां सामईन, अहम तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके लेकर हाजिर खिदमत हैं। हाशिम अली का सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, आज के प्रोग्राम में हम माजी में 11 फरवरी, 17 शाबान और 31 मार्च को रूनुमा होने वाले बास अहम वाकयात पर एक नजर डाल रहे हैं। इकतीस मार्च सन 1596 ईस्वी को फ्रांस के मशहूर फलसफी, रियाजीदां और माहिर तबीयात डेकार्ट पैदा हुए। वो फलसफे और रियाजी में तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रोफेसर बने। वो रियाजी को एक मुकम्मल इल्म समझते थे और उसको तमाम इंसानी उलूम में इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। डेकार्ट फलसफे में भी यद तूला रखते थे। बाद लोगों ने तो उन्हें जदीद फलसफे का बानी भी कहा है। उन्होंने फलसफे के अलावा फिजिक्स में भी वसी तहकीकात अंजाम दी हैं। डेकार्ट की किताबों में उसूल फलसफा और अफकार मा बादु तबियात काबिल जिक्र हैं। इकतीस मार्च सन 1809 ईस्वी को रूस के मशहूर ड्रामा नवीस और मुसन्निफ निकोलाई गोगोल यूक्रेन में पैदा हुए। उन्हें तंज व मिजाह और सस्पेंस से भरपूर कहानियां लिखने में महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी कहानियों में रूसी अवाम की जिंदगी के कई पहलुओं का जायजा लिया है। गोगोल ने रोम का सफर करने के बाद मजहबी खतूत नामी किताब लिखी। ये किताब रूसी अदब के शहपारों में शुमार होती है। इकतीस मार्च सन 1889 ईस्वी को ईफेल टावर की तामीर मुकम्मल हुई। सन 1887 में पेरिस में इनकलाब फ्रांस की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर एक सनती नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस नुमाइश के मुंतजमीन ने नुमाइश को यादगार बनाने की बहुत सी तजावीज पर गौर किया, जिनमें उन्हें फ्रांसीसी इंजीनियर गुस्ताव ईफेल की तजवीज सबसे ज्यादा पसंद आई। गुस्ताव ईफेल ने इस नुमाइश के लिए कास्ट आयरन से 300 मीटर बुलंद मीनार बनाने की तजवीज पेश की। 31 मार्च सन 1889 को ये मीनार अपनी इंतहाई बुलंदी 302 मीटर या 984 फुट तक पहुंच गया। ये मीनार 2 साल 2 महीने और 2 दिन के बाद मुकम्मल हुआ। सत्रह शाबान सन 1361 हिजरी कमरी को अजीम दानिश्वर और फकीह अलहाज शेख हसन अली इस्फहानी ने वफात पाई। وہ سن 1279 ہجری قمری میں ایران کے وسطی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت جلد فقہ، اصول فقہ، منطق اور فلسفے میں تعلیم کا آغاز کیا اور تعلیم کی تکمیل کے لیے نجف کا رخ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشہد مقدس میں مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی۔ وہ آخری دم تک مشہد مقدس میں ہی رہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی نے ریاضی، نجوم اور طب جیسے بعض دیگر علوم بھی سیکھے، لیکن آپ کی شہرت کا سبب عرفان اور روحانی کرامات ہیں جو عبادت، کردار سازی اور تقوی و پرہیزگاری سے حاصل ہوئیں۔ اکتیس مارچ سن 1948 عیسوی کو قاہرہ سے ساحلی شہر حیفا جانے والی ریل گاڑی میں بم کا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ سہیونی گروہ اشٹر نے کیا تھا۔ اس دھماکے میں 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے سے 4 دن پہلے بھی فلسطین میں سہیونیوں نے ایک ریل گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس دھماکے میں 24 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہوئے تھے۔ سہیونی پبلک مقامات اور دیہاتوں پر حملے اور بسوں اور ریل گاڑیوں میں دھماکے کر کے سہیونی ریاست کی تشکیل کا راستہ ہموار اور فلسطینیوں کو ترک وطن پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ اکتیس مارچ سن 1979 عیسوی کو عرب لیگ کے رکن ممالک نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور اکثر عرب ممالک نے قاہرہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ یہ اقدام کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف رد عمل کے طور پر کیے گئے۔ جنوری سن 1978 میں مصر کے سابق صدر انور سادات نے سہیونی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ کی کوششوں، نیز PLO سمیت بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل مخالف موقف سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں آخرکار سن 1980 کے اشرے میں عرب لیگ میں مصر کی دوبارہ واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔ گیارہ فروردین سن 1363 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بیان جاری کر کے عراق کی جانب سے ایرانی افواج کے خلاف زہریلی گیس کے استعمال کی مذمت کی۔ جنگ کے دوران خیبر کارروائی میں ایرانی فوج کی بڑی کامیابی کے بعد عراق کی باسی حکومت نے اس کارروائی کے نتائج سے گھبرا کر پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال کیا، جو کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ عراق نے اس سے پہلے محدود پیمانے پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا، لیکن خیبر کارروائی میں ان کا استعمال بہت وسیع اور تباہ کن تھا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال عراقی فوج کی دفاعی کمزوری، نا امیدی اور بے بسی کی علامت تھا۔ اس کیمیاوی بمباری کے بعد ایران نے اس کی شکایت اقوام متحدہ سے کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ٹیم نے کیمیاوی بمباری سے زخمی ہونے والوں سے ملاقات کی، اور سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کے رد عمل میں زہریلی گیسوں کے استعمال کی مذمت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں اعلان کر چکے ہیں کہ 28 مارچ سے ہماری فریکوینسیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہماری نئی فریکوینسیاں کچھ اس طرح ہیں، نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، جبکہ شام کی نشریات جو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سمعین, ہماری رات کی آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے عید نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدكم مبارك 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 روزتون مبارك
سامعین. عید نوروز کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صوبہ خراسان میں رائج عید نوروز کی کچھ رسومات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں.
سامعین, ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خراسان کے ثقافت دوست لوگ بھی دوسرے ایرانیوں کی طرح قدیم عید نوروز کے آداب و رسوم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. وہ عید نوروز سے چند ہفتے پہلے ہی اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیتے ہیں, نئے ملبوسات تیار کرواتے ہیں, سبزہ بوتے اور سمنو آمادہ کر کے اس قومی جشن کی تیاریاں کرتے ہیں. خراسان میں جشن نوروز کی رسومات میں ایک دوسرے سے محبت, باہمی بھائی چارہ اور بڑوں بزرگوں سے ملاقاتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. اب بھی عید کے ایام میں چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں. عید کے پہلے دن بڑے بزرگ اپنے گھر میں ہی ٹھہرتے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹیاں ان سے ملنے جاتے ہیں.
شهر خونه پیچیده دوباره باز دعا کنیم, خدا را باز صدا کنیم, با امید سال خوبی همه شکر خدا کنیم مبارک مبارک عیدتون مبارک 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 نوروزتون مبارک. چمن آمد،
توی دشت چمن آمد،
عید آمد و عید آمد، باز بوی بهار آمد،
باز بوی بهار آمد،
بوی فصل گل لاله توی دشت چمن آمد،
توی دشت چمن آمد.
مبارک مبارک عیدتون مبارک، مبارک مبارک درودتون مبارک،
عید نوروز کی ایک رسم جو عموماً شمالی خراسان کے لوگوں میں نظر آتی ہے، جوشوارا کے نام سے تیار کیا جانے والا آش ہے۔ اس آش کی تیاری میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ اس علاقے کی خواتین پہلے گندھے ہوئے آٹے کو پتلا کر کے پتوں کی طرح کے اس کے ورق بنا لیتی ہیں۔ اس میں پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مسالہ جات اور پکی ہوئی دال اور مٹر ڈالتی ہیں۔ بعض خواتین اس میں گوشت اور اخروٹ بھی شامل کر لیتی ہیں اور اسے مثلث یا مستطیل بناتی ہیں۔ اس کے بعد اسے پکنے کے لیے گرم پانی میں رکھ دیتی ہیں، پھر اس میں کشک ڈالتی ہیں۔ اس آش کو سال کے پہلے دن دوپہر کے وقت گھر کے سارے افراد مل کر کھاتے ہیں۔ اس موقع پر گھر کے افراد میں جو ایک دوسرے سے محبت اور خوشی و مسرت نظر آتی ہے وہ پورے سال برقرار رہتی ہے۔
سامعین، ایرانیوں کے ہاں روٹی کو خاص تقدس حاصل ہے، سب اسے برکت، رزق اور روزی کی علامت سمجھتے ہیں۔ خراسان خصوصاً اس صوبے کے دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ تحویل سال سے دو تین دن پہلے بہت سی روٹیاں پکا لی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تحویل سال کے موقع پر ہر گھر کا دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح نئے سال میں ان کے گھروں میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ خراسان کی خواتین عید نوروز سے پہلے اپنے گھروں میں مختلف طرح کی مقامی روٹیاں پکاتی اور مٹھائیاں تیار کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان ایام میں روٹی باہر سے نہیں خریدنی چاہیے۔
خراسان خصوصاً شمالی خراسان میں ایک بہت ہی پسندیدہ رسم ہے جسے الفا کہا جاتا ہے۔ یہ رسم تحویل سال سے ایک دن پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن کو بھی الفا کہا جاتا ہے۔ اس دن خراسان کے لوگ ایسے گھروں میں جاتے ہیں جن کے کسی پیارے کو ان سے بچھڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ سبزہ اور سمنوں لے کر جاتے ہیں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور لواحقین سے غم و اندوہ دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ جنوبی خراسان میں الفا کی رسم دو دن تک ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن الفا کوہن یا قدیم الفا کے نام سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس دن لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، جبکہ الفا کے دوسرے دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، لوگ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور عبادات انجام دینے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے اور بڑوں سے ملنے جاتے ہیں۔ الفا ایک خاص رسم ہے جس میں مرحومین کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور زندہ افراد سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔
جشن نوروز کی ایک خوبصورت رسم دسترخوان ہفسین ہے۔ دسترخوان ہفسین ایرانی نوروز کا ایک خوبصورت جلوہ ہے۔ تحویل سال کے موقع پر سارے ایرانی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ رنگ برنگ کا یہ دسترخوان روشنی اور برکت کی علامت کے طور پر تمام ایرانیوں کے گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔ خراسان کے لوگوں کے ہاں اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ سال شروع ہونے کے موقع پر آگ میں اس فن ڈالتے اور ہر کمرے میں چراغ یا شمع جلاتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں سفید دسترخوان بچھاتے ہیں، اس پر دو روشن چراغ یا شمع، قرآن کریم اور آئینہ رکھتے ہیں۔ آئینے کے سامنے گندم کے چند دانے بکھیرتے ہیں اور آئینے کے اوپر ایک انڈا رکھتے ہیں جو تحویل سال تک گھومتا رہتا ہے۔ خراسان کے باشندوں کے دسترخوان پر اس کے علاوہ کامیابی کی نیت سے شہد کا برتن، جبکہ نعمت کی فراوانی کی علامت کے طور پر پتھروں پر پکائی جانے والی روٹی جسے نان سنگک کہا جاتا ہے رکھی جاتی ہے۔ تندرستی اور برکت کی علامت کے طور پر ہفسین ٹرے بھی خراسان کے لوگوں کے دسترخوان ہفسین کی زینت بنتی ہے۔ خراسان کے باشندے دسترخوان ہفسین بچھانے کے بعد اس کے ایک کونے میں پانی سے بھرا ایک پیالہ بھی رکھتے ہیں۔ اس پانی میں سبزے کی چند چھوٹی چھوٹی شاخیں اور ایک کینو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دسترخوان پر سبزی پلاؤ اور مچھلی سے بھری ایک پلیٹ بھی رکھتے ہیں۔ پھر وہ کمروں کے تمام دروازے اور چاولوں کی بوریاں کھول دیتے ہیں۔ وہ دعا پڑھنے اور صدقہ دینے کے بعد تحویل سال کے منتظر رہتے ہیں۔ ایران کے اس علاقے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سال کا پہلا دن ہفتہ ہو، جیسا اس سال ہفتہ ہی ہے، تو وہ اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ اس دن لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک سبزہ زاروں میں ٹھہرتے ہیں۔
صوبہ خراسان اور مشہد مقدس میں نوروز کی ایک خاص اور خوبصورت رسم یہ ہے کہ بہت سے لوگ تحویل سال کے موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور وہ نئے سال کا آغاز حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے میں نقار خانی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے جسے یہ لوگ سنتے ہیں۔ مشہد مقدس کے لوگ اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے بھی ایک خاص رسم ادا کرتے ہیں۔ وہ برکت کے طور پر تازہ سبزی یا روٹی خریدتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔
سامعین، دوسرے ایرانیوں کی طرح خراسان کے باشندے بھی نوروز کے پہلے دن اپنے بڑے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ایک دوسرے کی سلامتی اور مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ عید نوروز کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد وہ مقامی میٹھے کیک کھاتے ہیں. آج بھی خراسان کے بعض علاقوں میں ایک قدیم رسم کے مطابق بڑے بزرگ ایک پلیٹ میں مٹھائی، بھنی ہوئی گندم، چنے، کشمش، رنگدار انڈے اور سکے رکھ کر چھوٹوں کو بطور تحفہ دیتے ہیں.
ایرانی موسم بہار کے 13ویں دن یعنی فروردین مہینے کی 13 تاریخ کو خاص رسومات کے ذریعے جشن نوروز کو الوداع کہتے ہیں. خراسان خصوصاً شمالی خراسان کے لوگ بھی اس دن اس سبزے میں قند کے چند ٹکڑے رکھتے ہیں جو انہوں نے عید کے پہلے دن دسترخوان ہفت سین پر رکھا تھا. وہ سبزے کو گرہ لگا کر اس امید کے ساتھ اسے بہتی ہوئی نہر یا دریا میں ڈالتے ہیں کہ یہ بہتا ہوا پانی زرعی پیداوار میں برکت کا سبب بنے گا. نوروز کے 13ویں دن خراسان کے لوگ ایک بڑا دسترخوان بچھاتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مقامی اور روایتی کھانے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف کھیلوں کے ذریعے اس دن کا جشن مناتے ہیں. اس دن عموماً آش پکایا جاتا ہے.
ایران کی مختلف اقوام تاریخ کے تمام ادوار میں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ زندگی گزارتی چلی آ رہی ہیں، جس کا نتیجہ اس سرزمین کی ثقافتی اور سماجی خود مختاری، ترقی و پیش رفت اور امن و امان کی صورت میں برآمد ہوا ہے. خراسان کے باشندوں نے بھی دوسری ایرانی اقوام کی طرح تہذیب و تمدن کے فروغ اور ان کے عناصر کو وجود میں لانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عید نوروز کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سامعین کو پسند آیا ہوگا. اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. ہم شہری نیوز نے سرخی لگائی ہے، ایران افغان گروہوں کی گفتگو کا راستہ ہموار کرنے کے لیے تیار، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں وزیر خارجہ ظریف کی تقریر. رائےیوم نے خبر لگائی ہے، کرونا سے شفایاب ہونے کے بعد بشار اسد نے کابینہ اجلاس میں شرکت کی، زر مبادلہ کی قدر میں شدید گراوٹ، غیر ملکی کھیل ہونے پر تاکید کی. ڈیلی سبا نے سرخی لگائی ہے کہ سعودی عرب نے غیر سرکاری طور پر ترک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، ترکی عالمی ادارے تجارت میں شکایت کرے گا. اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. اور پہلے روزنامہ قص کی یہ سرخی، شہیدوں کا افتخار سے مالا مال چہرہ نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے. رہبر انقلاب اسلامی صوبہ یزد کے 4000 شہیدوں کی یادگار کانفرنس کے منتظمین سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اس موقع پر شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہداء عالم برزخ میں مخصوص زندگی کے حامل ہیں اور شہادت کی راہ پر گامزن رہنے والوں کو خوف و پریشانی سے امان کی بشارت دیتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس امید افزا پیغام کو دنیا سے لو لگانے والوں کے وسوسوں کے عین مخالف قرار دیا اور فرمایا، جیسا کہ شہداء کے وصیت ناموں سے واضح ہوتا ہے، میدان جہاد میں ان کی موجودگی کا مقصد انقلاب، امام خمینی اور حجاب کی حمایت، دشمن کے شر کو ملک سے دور کرنا اور اس نظام کے اہداف کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا. لہذا ہمیں بھی اس پر توجہ رکھنا چاہیے اور اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ذریعے شہیدوں کی امنگوں کی نفی یا انہیں مخدوش بنانے کی کوشش کی جائے. آپ نے فرمایا کہ دشمن نوجوانوں کو انقلاب سے منحرف اور مایوس کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ دشمنوں کا وسوسہ نوجوانوں پر اثر انداز ہوں اور وہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ القصص العربی کی سرخی یہ ہے کہ عرب دنیا کی سائنسی زندگی، اعداد و شمار، مسائل اور محدودیتیں۔ گزشتہ پرسوں کے دوران عرب ممالک میں یونیورسٹیوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور اب ان کی تعداد 240 تک پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ صدی کی چھٹی دہائی میں صرف 23 اور 1980 کی دہائی میں 33 تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے عرب طلباء کی تعداد میں بھی 220% اضافہ ہوا ہے، لیکن جب معیار اور کوالٹی پر نظر ڈالی جائے تو یہ خوش کرنے والے نمبر بیکار نظر آنے لگتے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے ریسرچر حضرات بہت کمزور دکھائی دے رہے ہیں، ان کی ریسرچ سائنسی معیاروں پر پوری نہیں اترتی اور عموماً ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ عالمی معیار کے مطابق وہ یونیورسٹی اسٹینڈرڈ سمجھی جاتی ہے جو علم اور سائنس پیدا کرے اور اسے معاشرے میں اتار کر پھیلا سکے۔ عرب ممالک اپنے عام بجٹ کا 1% بھی سائنسی ریسرچ پر صرف نہیں کرتے، جبکہ یہ حجم سویڈن اور فرانس میں 3% کے قریب ہے۔ عرب سائنسدانوں کی معیاری یونیورسٹیوں میں جانے کے نتیجے میں ان ممالک کو سالانہ $200 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اہم سرخیوں پر۔ اخبار نے سرخی لگائی کہ ہندوستان اسمبلی انتخابات، بنگال اور آسام دوسرے دور کی پولنگ کے لیے تیار۔ روزنامہ منصف کی سرخی ہے، کورونا 8 ریاستوں میں تیزی سے پھیلا۔ روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے کہ 54% پاکستانی آمدنی میں کمی سے پریشان، گیلپ سروے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، بی جے پی پیسے کے زور پر انتخابات میں کامیاب ہونا چاہتی ہے، بات کہی گہلوت نے۔ اس کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ راجستھان کے وزیر اعلی اشوک گہلوت نے بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی پر لوگوں کو گمراہ اور پیسے کے زور پر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس امیدوار کے کامیاب ہونے پر ریاستی حکومت مضبوط ہوگی اور کام کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ملک میں آج ماحول بگڑا ہوا ہے اور مخالفین کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں ووٹوں کا غلبہ ہوتا ہے، بی جے پی کو کسانوں کی برکت سے پارلیمنٹ میں اکثریت ملی ہے، مرکزی حکومت کسانوں کی نہیں سن رہی ہے، جبکہ اسے کسانوں کو بلا کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ زراعت کے تینوں قوانین کو نافذ نہیں کر پائے گی۔ روزانہ وقت کی سرخی ہے، پرامن تعلقات چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا حل ضروری، یہ بات کہی ہے عمران خان نے، جس کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے اخبار نے لگائی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو جوابی خط میں لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بھی بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے نریندر مودی کو لکھے گئے جوابی خط میں یوم پاکستان کے موقع پر مبارکباد دینے پر بھارتی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خط میں لکھا کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کا حل ہونا، جبکہ تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ خط میں وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی عوام کے لیے کورونا وبا کے خلاف نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ یاد رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے عوام کے نام ایک تہنیتی خط لکھ کر مبارکباد دی تھی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے، ایران کی سرزمین جہریت کرنے والوں کی قتل گاہ ہے، دشمن ہم سے جنگ کا خواب تک نہیں دیکھتا، یہ بات کہی جنرل حسین سلامی نے۔ الف نیوز کی سرخی ہے کہ ایران کو دی جانے والی واجب الادا رقومات کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، عراق کی وزارت توانائی۔ تسنیم نیوز نے سرخی لگائی ہے، سعودی حکومت عوام کو فریب دے رہی ہے، ان لوگوں نے اب تک ایک بھی مکتوب پلان پیش نہیں کیا ہے، انصار اللہ۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں، اور پہلے فارس نیوز ایجنسی، جس نے سرخی لگائی ہے کہ ایران اور چین کے معاہدے نے ٹرمپ اور نتن یاہو کی اسٹریٹجی کی ناکامی کو ظاہر کر دیا، ہارٹس۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے منگل کو شائع شدہ ایک مضمون میں ایران اور چین کے درمیان تعاون پر مبنی روڈ میپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کی غمناک شکست قرار دیا۔ اس مضمون میں لکھا ہے کہ نتن یاہو ایران پر عائد پابندیاں سخت کرنے کے لیے ٹرمپ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن اب ایران نے ایٹمی معاہدے سے 12 گنا زیادہ یورینیم اکٹھا کر لیا ہے، چین کے ساتھ معاہدہ کیا اور جولان کی پہاڑیوں کے قریب اپنی حامی افواج تعینات کر دی ہیں۔ ہارڈ ٹیسٹ کے اس مضمون میں ٹرمپ اور نتن یاہو کی پالیسی کو شرمناک حد تک کمزور قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان 400 ارب ڈالر پر مشتمل 25 سالہ معاہدے سے ایران تتر بتر ہونے سے کوسوں دور ہو چکا ہے اور ٹرمپ اور نتن یاہو کے خوابوں پر پانی پھر چکا ہے۔ ایڈنا نیوز نے بھی یہاں یہ عنوان لگایا ہے کہ ایران اور چین کے جامع تعاون منصوبے سے امریکی اثر و رسوخ کم ہوگا۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے سیاسی و بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کی خاتون سربراہ ڈاکٹر رضوانہ کریم عباسی نے بدھ کے روز ایرنا نمائندے کے ساتھ گفتگو میں ایران اور چین کے جامع تعاون منصوبے کو وسیع شراکت داری، تعلقات کی ترقی اور استحکام کی سمت ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران اور بیجنگ اس روڈ میپ سے علاقے میں واشنگٹن کے اثر و رسوخ کو کم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک 25 سالہ جامع تعاون منصوبے کے فریم ورک میں تہران اور بیجنگ کی شراکت سے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی حکمت عملی کے تحت علاقائی تعاون کی تقویت ہوگی۔ خاتون پاکستانی پروفیسر نے کہا کہ ایران اور چین کے مابین ایک جامع منصوبے پر دستخط کرنے سے خطے پر وسیع اور مستحکم اثر پڑے گا، جس سے امریکی اثر و رسوخ کم ہوگا۔ محترمہ رضوانہ کریم عباسی نے کہا کہ یہ معمولی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ چین ایران میں سینکڑوں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے نہ صرف اسلامی جمہوریہ کی معاشی صورتحال مضبوط ہوگی بلکہ علاقائی تعلقات کے ذریعے علاقائی معیشت کو بھی ترقی ملے گی، کیونکہ یہ تعاون منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ پر روڈ پروجیکٹ میں تہران کی شرکت کی سطح میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو مشرقی ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، اب کچھ اور سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسپوٹنک نیوز کی سرخی کے اگر مفادات پورے ہوئے تو روس یورپ سے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہے، بات کہی ہے پوتین نے۔ بلومبرگ نے سرخی لگائی کہ اولمپک مقابلے میں وائرس کو بھیانک انداز میں پھیلا سکتے ہیں، ماہرین کا انتباہ۔ اے این نیوز ایجنسی، افغانستان کا مستقبل مذاکرات کی میز پر طے ہوگا، طالبان۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں بعض تفصیلی خبروں پر اور اردو پوائنٹ کی سرخی کہ بالآخر اپوزیشن کو اسمبلی میں آنا ہوگا، سڑکوں پر کبھی کبھی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، سڑکوں پر کبھی بھی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، شیخ رشید۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملکی کاروبار چلے گا تو حکومت چلے گی، ہمیں مسائل کا پتہ ہے، بے خبر نہیں ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، باقی الیکشن میں لوگ فیصلہ کریں گے کس کو ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اپوزیشن اسمبلی میں آئے اور بیٹھ کر بات کریں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ الیکشن میں ایسا نظم لایا جائے کہ ہارنے والا نتائج تسلیم کرے، اور اپوزیشن کو بالآخر اسمبلی میں آنا ہوگا، سڑکوں پر نہیں اسمبلی میں مسائل حل ہوں گے۔ یو این آئی نیوز نے یہ سرخی لگائی ہے کہ بی جے پی بائیں بازو کی جماعتوں اور متحدہ محاذ کے مابین دوستانہ میچ کا سلسلہ ختم کرے گی، بات کہی ہے مودی نے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کیرلا میں حکمراں مارکسی کمیونسٹ پارٹی سی پی ایم کی قیادت والے لیفٹ ڈیموکریٹ فرنٹ ایل ڈی ایف اور کانگریس کی قیادت والے یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یو ڈی ایف پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی ان دونوں کے درمیان فکسڈ میچ ختم کرنا چاہتی ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ دونوں محاذ باری باری سے 5-5 برس تک ریاست کو لوٹتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیرلا اسمبلی کے 6 اپریل کو ہونے والے انتخابات کے لیے ریاست میں اپنی پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں اقتدار ان دونوں محاذوں کے ہاتھوں میں ہی ادل بدل ہو رہا ہے، اب وقت آ گیا کہ ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف کے مابین دوستانہ میچ ختم کر دیا جائے۔ البراسا نیوز نے یہ سرخی لگائی ہے کہ سیکولر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور جناب عیسیٰ کی شریعت کے بیچ لٹکے ہوئے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اگر اسلام کے اصول، تعلیمات، جڑوں، شاخوں اور قوانین کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی قوانین کو عوام، حکومت، سیاست، معیشت، سماج اور ثقافت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت میں ہر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ جس کی ایک مسلمان کو ایک شخص اور سماج کے ایک جز کی حیثیت سے ضرورت ہے۔ دوسری جانب اگر عیسائیت یا دوسرے مذاہب پر نظر ڈالی جائے تو ان کے پیروے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مذہب ایک شخص اور اس کے خدا کے مابین ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ لہذا یورپ پر 18ویں صدی تک کلیسا کا تسلط غلط تھا۔ اب کچھ نام نہاد روشن خیال مسلمان اس موضوع کو اچھالتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام اور سیاست دو الگ الگ موضوعات ہیں، اور یہ مثال بھی عیسائیت سے پیش کی جاتی ہے۔ عیسائیوں کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی حکومت کی تشکیل نہیں دی، نہ اس میں شامل ہونے کی ہدایت کی۔ عیسائیت میں سیاسی مذہبی اصول کا کوئی سوال بھی نہیں ہے، لیکن یہ سیکولر مسلمان اس موضوع کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور یہیں پر اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور ہمارا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے مقدس دفاع۔ چلیجیے پیش خدمت ہے پروگرام مقدس دفاع، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کاروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے، اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا، تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صف اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بار جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔ اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا، ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے 5ویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کہ کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں۔ نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے 5ویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا، تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق چونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.